الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد الرسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. صدر جلسہ محترم جناب پروفیسر غفور احمد صاحب، جناب محمود اعظم فاروقی صاحب، محترم عمراء اضلاع اور میرے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جماعت اسلامی کے تاسیس کے حوالے سے آپ حضرات یہاں پر جمع اور اکٹھے ہیں اور اس موقع پر جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے کارکنوں کے لیے جو کام دیا ہے وہ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یوم تاسیس پر اس سے بہتر کوئی پیغام اور اس سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جو جماعت اسلامی اس ملک کے عوام کو پیش کرتی، کہ جو رابطے منقطع ہو چکے ہیں ان کو بحال کیا جائے، جو رابطے سست اور مدھم ہیں ان کی رفتار کو تیز کیا جائے، قریب اور دور کے سارے لوگوں کو متحرک کیا جائے، وہ جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان سے بن گئے ہیں ان کو اثر نو اپنایا جائے، اور دیہاتوں میں، قصبوں میں، گلیوں اور محلوں میں لوگوں کے ساتھ ایک اپنائیت کی، محبت کی اور یگانگت کی فضا پیدا کی جائے. یہی وہ کام اور یہی وہ فضا ہے کہ جو بالآخر ایک انقلاب پر منتج ہونی ہے، اسی کے نتیجے میں ایک تبدیلی رونما ہونی ہے، اور اسی کے نتیجے میں بالآخر جس دعوت کے انقلاب کی بات ہم کرتے ہیں اور پھر لوگوں کی تقدیروں کو بدلنے کا عنوان اس کو دیتے ہیں، اس کو اپنے منطقی نتیجے کو پہنچنا ہے. میرے بزرگ بھی یہاں جمع اور اکٹھے ہیں اور سب اس بات سے واقف ہیں کہ جماعت اسلامی محض ایک جماعت نہیں ہے، یہ ایک مکمل تحریک ہے، ایک فکری تحریک ہے، علمی اور نظریاتی تحریک ہے، لوگوں میں ہلچل پیدا کرنے والی، ان کی پوری کایا پلٹ دینے والی اور انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے والی تحریک ہے. جماعت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے کہ جو پچھلے 53 سال سے تو باقاعدہ ایک پلیٹ فارم پر، ایک پلیٹ فارم کے تحت اس خطے کے اندر کام کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی سید ابو العالی مودودی رحم اللہ نے اپنی قلمی کاوش کے ذریعے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی، اٹھانے اور بیدار کرنے کی کوشش کی. اور آپ کو معلوم ہے بر صغیر کی تاریخ سے ہم سب کچھ نہ کچھ واقف ہیں کہ آج سے 70-80 سال پہلے کا زمانہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جبکہ ایک طرف مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام اپنے عروج کو چھو رہا تھا, جگہ جگہ اس کا نو آبادیاتی نظام اور جگہ جگہ اس کے قبضے اور دور تک پھیلا ہوا اس کا غلامی کا نظام لوگوں کو ہتھکڑیاں اور لوگوں کو پیروں کے اندر بیڑیاں پہنا رہا تھا. اسی زمانے میں برطانیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا. جب مغرب کا یہ استعمار افریقہ میں اور ایشیا میں اور دور دراز یورپ کے علاقوں میں وہاں وہاں تک کہ جہاں جہاں سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں وہاں وہاں اپنے ظلم کو, استحصال کو اور خدا سے بغاوت کو اور آخرت سے بے فکری کے اس نظام کو جب وہ دور دور تک پہنچا چکا تھا, تو عین اسی زمانے میں ادھر مشرق میں کمیونزم نے انگڑائی لی, سوشلزم نے لوگوں سے بات کرنا اور نامہ پیامہ کرنا شروع کیا. اور بظاہر یہ مشرق کا کمیونزم اور سوشلزم مغرب کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہوا, بظاہر ایک مختلف لب و لہجے میں, اور اس کے مخالف حیثیت سے اس نے لوگوں کو اپنا اسیر بنانا شروع کیا. اور وہ لوگ کہ جو مغرب کی غلامی کے نتیجے میں, اس کی استعماریت کے نتیجے میں, اس کے استحصال کے نتیجے میں, اس کے ظلم کے نتیجے میں دکھی تھے, پسے ہوئے اور دبے ہوئے تھے, انہوں نے کمیونزم اور سوشلزم کے اس نعرے میں اپنے لیے یہ محسوس کیا کہ کوئی چھتری ان کو مل رہی ہے, کوئی سایہ ان کو فراہم ہو رہا ہے, سانس لینے کی جگہ میسر آ رہی ہے, اور کوئی ایسا نظریہ اٹھ رہا ہے کہ جو مغرب سے پنجہ آزمائی کر سکے اور دکھی لوگوں کو, پسے ہوئے لوگوں کو, دبے ہوئے لوگوں کو, معاشرے کے ان طبقات کو کہ جو محروم طبقے ہیں, ان کو وہ سب کچھ لا کر دے اور ان کی جھولی کے اندر وہ سب کچھ بھر دے کہ جس کے نتیجے میں انسانیت اپنی اعلیٰ قدروں کو چھو سکے, جس کے نتیجے میں لوگ غلامی کے بندھن توڑ سکیں اور ذہنوں کی غلامی, دل و دماغ کی غلامی, جسم و جان کی غلامی, اس سے اپنے آپ کو آزاد کر سکیں. عین اس زمانے میں جب بظاہر یہ دو نظام, ایک مغرب کا جمہوری اور سرمایہ دارانہ نظام اور دوسرا مشرق کا یہ کمیونزم اور سوشلزم کا نظام, جب یہ دونوں نظام انسانوں کو اپنی آبدش میں لے رہے تھے, اپنی مٹھی میں بند کر رہے تھے, اپنے دل خوش کن اور ہر دل عزیز نعروں سے لوگوں کو مسحور کر رہے تھے, عین اس وقت سید ابو العلا مودودی رحم اللہ نے بظاہر ایک نحیف سی آواز تھی, ایک کمزور سی آواز تھی, بظاہر ایک فرد کی آواز تھی, ایک جانے پہچانے نہیں بلکہ انجان سے فرد کی آواز تھی, جس کے قلم کے اندر بڑا زور تھا, جس کی بات کے اندر بڑی توانائی تھی. اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ صاحب ایمان ہونے کے ناطے دل کے اندر وہ چنگاری موجود تھی, ایمان کی چنگاری کہ جو شعلہ بن کر لپکے, حالات کا تجزیہ کر سکے اور لوگوں کو قریب کی نہیں بہت دور کی بات بتا سکے, انہیں عظمت رفتہ کا سفر طے کرا سکے, انہیں اپنی منزلوں سے ہمکنار کرا سکے, انہیں مسلسل نشانات منزل دکھا سکے اور انہیں بتائے کہ تم ایک ایسی ملت ہو, ملت اسلامیہ, جس کو وقتی طور پر غلام تو بنایا جا سکتا ہے, جسے وقتی طور پر منزل سے دور تو لے جایا جا سکتا ہے, راہ سے بہرا تو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سے منزل چھینی نہیں جا سکتی, اس کے ایمان کی پونجی اس کو مستقل لوٹا نہیں جا سکتا, اور اس کے رب کے ساتھ تعلق اس کو اگر کمزور بھی کر دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ معاشرے میں وہ تحریکیں اٹھیں, اثر نو و رشتے استوار ہوں اور بندہ اپنے رب کے ساتھ ملنے کی بے قراری کے حوالے سے پھر اسی بیتابی کے حوالے سے اپنے آپ کو اپنے رب سے قریب پائے. لہذا اس حوالے سے سید مودودی رحم اللہ نے ان دونوں نظاموں کی بظاہر کشمکش میں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ مشرق کا کمیونزم اور سوشلزم یہ بھی مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کی کوکھ سے نکلا ہے, اصل میں یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, ان دونوں میں جبر کا نظام ہے, ظلم کا نظام ہے, خدا سے بے خدا کرنے والا, آخرت سے دور لے جانے والا, احتساب سے بچانے والا, اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اسی پر فریفتہ ہو جانے والا ایک ایسا مادیت کا نظام جس میں آپ ادھاپی ہوتی ہے, جس میں انسانیت کراتی اور سسکتی ہے, ایک ایسا نظام کہ جس کے نتیجے میں انسان انسانیت اپنی کھو بیٹھتا ہے, ایک ایسا جبر کا نظام کہ جس میں ریاست, ریاست کا جبر بالآخر لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم کر دیتا ہے. سینکڑوں صفحات لکھے گئے, ہزاروں لاکھوں الفاظ میں یہ بات دور تک پہنچائی گئی, مسلمانوں کا مرض کیا ہے, ملت اسلامیہ کی غلامی کے اسباب کیا ہیں, خلافت ہم سے کیسے چھینی گئی, دوبارہ وہاں تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں, ان کو امید دلائی گئی, ان کو توقعات اور دور تک حالات کے اندر ایک روشنی دکھائی گئی, ان کے قدموں کے اندر جماؤ, ان کو عظیمت کا سفر طے کرنے اس کے لیے ان کے اندر حوصلہ پیدا کیا گیا, اور کمزور اور نحیف لوگ, تھوڑے سے ناتواں اور ضعیف لوگ, یہ سارے کے سارے معاشرے میں اٹھنے لگے. اس لیے اگر آپ ادراک کریں کہ اس وقت یا آج سے 80-90 سال پہلے یہ پیغام لوگوں کو دیا جا رہا تھا, یہ بات لوگوں کو پہنچائی جا رہی تھی, مختلف پہلے الجمیت کا رسالہ تھا اس کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا گیا, پھر اس کے بعد مختلف دیگر رسالے, تاں کہ ترجمان القرآن کی باری آئی, ان تمام حوالوں سے ایک ہی پیغام تھا کہ جو لوگوں تک پہنچ رہا تھا, ایک ہی تجزیہ تھا, دلوں کو تھامنے کی بات تھی, رب سے جوڑنے کی بات تھی, آخرت کی فکر کرنے کی بات تھی, مجاہدے کی اور میدان کے اندر اتر کر جد و جہد سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی بات تھی, اور صحیح اور جہد کا پیکر بن کر اپنا سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دینے کی بات تھی. لہذا ایک ایسے تناظر خود ہندوستان کے اندر, یعنی غیر منقسم ہندوستان, جو مذہبی لوگ تھے, جو مذہب کے نام لینے والے تھے, مسجدیں آباد تھیں, منبر و محراب سے صدا بلند ہوتی تھی, قال اللہ قال رسول کے عنوان پر اور اس بنیاد پر مدرسے بھی قائم تھے, اور بلا شبہ بر صغیر ہندو پاکستان میں علماء کی ایک طویل جد و جہد ہے, دینی جماعتوں کی ایک طویل جد و جہد ہے, ہمارے بزرگوں کی, کہ اسی کے نتیجے میں, ویسے تو یہاں ہم نے 800 سال تک حکمرانی کی ہے, لیکن اس حکمرانی کے نتیجے میں یہ نہ ہو سکا کہ ہم یہاں اکثریت میں تبدیل ہو جاتے اور مسلمان اقلیت میں نہ رہتے, اس لیے کہ یہاں کی حکمرانی اور یہاں کی ریاست نے دعوت کا کام نہیں کیا, تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دیا, لوگوں کے دلوں پہ دستک نہیں دی, ان کو اسلام کی طرف لانے اور اسلام کی حقانیت لوگوں کو بتانے کی کوشش نہ کی, بلکہ جتنے بھی بادشاہ آتے اور جاتے رہے وہ وقت اور حالات کے ساتھ سمجھوتا اور مفاہمت کر کے اپنی حکمرانی کو یہاں پر برقرار رکھتے رہے. عین اس زمانے میں صدیوں کی تاریخ ہے کہ یہاں پر جہاد کی تحریکیں اٹھی ہیں, یہاں پر خانقاہیں آباد ہوئی ہیں, یہاں مدرسوں سے اور مسجدوں سے اللہ اور رسول کے نام پر لوگوں کو جمع کیا گیا ہے, اور مختلف مواقع پر انگریز کے خلاف بھی, اس کی استعماریت کے خلاف بھی یہ ساری جد و جہد ہوتی رہی ہے. لیکن سید مودودی رحم اللہ نے جس وقت لوگوں کو اس دین کی طرف پکارا تو وہی دین کہ جو صدیوں سے جس کو لوگ جانتے تھے, جس سے لوگ واقف تھے, جس پر ایمان کا اعلان اور اظہار کرتے تھے, لیکن سب کے باوجود اس کو محدود کر چکے تھے, اسے چند زاویوں میں, چند دائروں کے اندر اس کو تنگ کر چکے تھے, اور اس کو قافیہ تنگ کر کے اسی لحاظ سے اپنی شخصیت اور اپنی سیرت اور اپنے کردار اور اپنی اجتماعیت کو بھی محدود کر چکے تھے. ایک ایسے زمانے میں جب انہوں نے اس بات کو پکارا کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے, اسلام ایک مکمل انقلاب ہے, اسلام رہنمائی دیتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر میں کنگھی کرنے سے لے کر پیر میں جوتی پہننے تک کے سارے آداب سکھاتے ہیں, اور فرد کی انفرادی زندگی اور اس کی اجتماعی زندگی, اس کے جتنے تعلقات, اس کے جتنے رشتے ناتے ہیں, پڑوسی سے لے کر دور تک پھیلے ہوئے انسان, ان سب کے درمیان وہ درس دیتے ہیں کہ کیسے انسانوں کے درمیان رہا جائے. ایک ایسے دین کے ماننے والے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں, ایک ایسے دین کے ماننے والے غیروں کی غلامی قبول کر لیں, ایک ایسے دین کے ماننے والے جد و جہد سے عاری ہو جائیں. سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس سبق کو لوگوں کے سامنے رکھا, اور دیکھتے دیکھتے وہی اسلام اور وہی دین کہ جو چار دیواری میں محصور تھا, منبر و محراب کی زینت تھا, اور محض بہت دور و قریب سے ہی اس کو سنا جا سکتا تھا, وہ بیچ چوراہے پر آ کر کھڑا ہوا, لوگوں میں اعتماد پیدا ہوا, اور اس نے پھر پکار کر کہا کہ یہ ثقافت بھی میری ہے, یہ تہذیب بھی میری ہے, تمدن کے آداب بھی میری ہیں, تاریخ اور اس کا تجزیہ اور اس کی تعبیر بھی میری ہے, اور انسان کس طرف چلے اور کیسے چلیں ان کی رہنمائی بھی میری ہے. معیشت کے میدان میں, معاشرت کے میدان میں, تمدن کے میدان میں, سوچ کے تمام زاویے, نقطہ نظر اور فکر کے سارے عنوان, اور زندگی اپنی ساری پیچیدگیوں اور پرپیچ راہوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہے, اسلام اس کا رہنما بھی ہے, دین اس کے اندر واشگاف انداز میں کوٹھوں پر چڑھ کر اور ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو بتانے والا ہے. وہ دین کہ جو دلوں کو موہ لیتا ہے, جذب و انجذاب کی کیفیت پیدا کرتا ہے, وہ دین کہ جو لوگوں کے اندر سماوتات بھی پیدا کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عشق اور تعلق کے نتیجے میں اس کو مضبوط اور حوصلہ مند بھی بناتا ہے، اور وہ دین کہ جو اجتماعیت کے اصول دیتا ہے، معاشرے کی تعمیر کرتا ہے، ایک نظام قائم کرتا ہے، ریاست وہاں پر وجود میں لاتا ہے، اور ریاستوں اور ریاستوں کے درمیان بھی کس طرح کوئی نظم قائم ہو، کس طرح کوئی عدل اور انصاف قائم ہو، اس کے ضابطے بھی دیتا ہے۔ لہذا میرے دوستو، جب 70-80 سال پہلے یہ آواز بلند ہوئی، پھر یہ آواز سچائی کی آواز تھی، یہ حق کی آواز تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف تو کوئی ایک قدم چلے تو وہ 10 قدم چل کر آتا ہے، ذوف کو قوت بخشتا ہے۔ لہذا یہ ذوف قوت کے اندر تبدیل ہوا، حوصلہ اور اعتماد پیدا ہوا، بر صغیر ہندو پاکستان، اور پھر اس کے بعد ہندوستان میں علیحدہ اور پاکستان میں علیحدہ، اور پھر اسی نام سے کشمیر کے دونوں حصوں میں، سری لنکا میں، یعنی اسی خطے کے اندر 5 علیحدہ علیحدہ حصوں کے اندر جماعت اسلامی کے نام سے وہ تحریک بنی جو اقامت دین کی تحریک کہلائی، وہ تحریک کہ جو فی الواقع نظاموں کی اس کشمکش میں مسلسل یہ درس دینے والی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انفرادی نیکی کی اہمیت ہے، انفرادی سیرت و کردار کی اہمیت ہے، سانچوں کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنے اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا غلام بنانے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشاں رہنے، ان سب کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ فلسفہ درست نہیں کہ جب سارے لوگ نیک ہو جائیں گے تو آپ سے آپ نظام بدل جائے گا، جب سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ سے آپ معاشرہ بدل جائے گا۔ سید مودودی رحم اللہ نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہر معاشرہ ایک نظام اس کے اندر قائم ہوتا ہے، اور ہر معاشرے کے اندر اس معاشرے کا قائم شدہ نظام ہی اس معاشرے کا خدا ہوتا ہے، لوگ اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اسی کا قانون مانتے ہیں، اسی کا تمدن تسلیم کرتے ہیں، اسی کا ٹی وی دیکھتے ہیں، اسی کا ریڈیو سنتے ہیں، اسی کے اخبارات پڑھتے ہیں، اسی کی دیوی امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی، اسی کا دیا ہوا بجٹ، اسی پہ آمننا اور صدقنا کہتے ہیں، یا اگر انکار بھی کریں تو آواز مجسم احتجاج بن کر اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن بالآخر اسی کے تحت رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ سید مودودی نے لوگوں کو بتایا کہ انفرادی نیکی اختیار کی جائے، سیرت و کردار کی تعمیر کی جائے، دور دور تک آخرت کا خوف بھی اور شہادت کی تمنا بھی، پیروں کو غبار آلود کرنے، مسلسل آگے بڑھنے اور منزل کا تعین کرنے کے بعد مسلسل نشانات منزل دیکھنے، اس کا شوق بھی پیدا کیا جائے۔ لیکن نظاموں کی کشمکش وہ اصل کام ہے کہ جس کا نام اقامت دین ہے، کہ جو نظام قائم شدہ ہے یہ خدا سے بے خوف نظام ہے، یہ تاغوت کا نظام ہے، یہ آخرت سے دور لے جانے والا نظام ہے، مادہ پرستی کا نظام ہے، یہ فرقوں میں تقسیم کرتا ہے، یہ نسلی رشتوں کو اندر لوگوں کے آگے بڑھاتا ہے، یہ لسانی حزبیتیں بند گلیوں میں لوگوں کو دھکیلتا ہے، یہ لوگوں کو برادریاں دیتا ہے، یہ لوگوں کو خاندان دیتا ہے، یہ ایسی جماعتیں قائم کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ صرف جماعتوں کے اسیر ہو جائیں، یہ نفرتوں کی دلدل میں لوگوں کو مسلسل دھکیلتا ہے، یہ سیکولر نظام کہ جس کے نتیجے میں لوگ تقسیم در تقسیم سے، طبقاتی کشمکش سے، فرقہ وارانہ کشمکش سے اور دوسری حزبیتوں سے دوچار ہوتے ہیں، اس کا اگر مقابلہ کرنا ہے، امت کی بات کرنی ہوگی، ایک خاندان کی برادری کی بات کرنی ہوگی، آقا کی بات کرنی ہوگی، جن پر لاکھوں درود اور جن پر لاکھوں سلام، ان کے حوالے سے بس وہی ایک پہچان ہے، ان کے حوالے سے وہی شجرہ صحیح ہے کہ جو آقا سے جا کر ملتا ہو، کسی برادری کا شجرہ آقا سے نہیں مل سکتا، کسی زبان کا رشتہ آقا تک نہیں پہنچاتا، کسی علاقے کی حزبیت آقا تک نہیں پہنچاتی، آقا تک پہنچانے والا اگر کوئی رشتہ ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کو تھاما جائے، اسی کا گروی ہوا جائے، اسی کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جائے۔ لہذا سید مودودی رحم اللہ نے معاشرے کے اندر کشمکش کے اصول بھی دیے، اس کا شوق بھی پیدا کیا، جذب و انجذاب بھی پیدا کیا، شہادت کا شوق بھی پیدا کیا، جہاد کے لیے تیار رہنا، مسلسل سر سے کفن باندھ کر میدان کے اندر اترے رہنا، جان ہتیلی پر لینا، اور یہ آج جو چاروں طرف روشنی کی کیفیت نظر آتی ہے، ہر چہار طرف جدوجہد دکھائی دیتی ہے، آپ کشمیر کی بات کریں، آپ بوسنیا کی بات کریں، آپ افغانستان کی بات کریں، آپ الجزائر کی اور مصر کی اور سوڈان کی بات کریں، آپ یمن کی اور ملیشیا کی اراکان برما کی بات کریں، چاہیں تو ترکی کی بات کریں۔ سید مودودی رحم اللہ نے جہاں یہ فلسفہ دیا کہ معاشرے کے اندر جو گنجائش موجود ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، معاشرے کے اندر اگر حالات میں اس بات کی سکت موجود ہے کہ آگے بڑھا جا سکے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اگر ادارے موجود ہیں، اگر جمہوریت موجود ہے، اگر انتخاب موجود ہے، بات کہنے اور سننے کی آزادی موجود ہے، افہام و تفہیم کا پیرایا دور تک پھیلانے کی آزادی موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے کہ ہم داعی اللہ ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے، آخرت کی فکر پیدا کرنے والے، مجاہد فی سبیل اللہ کوٹ کوٹ کر انسانوں میں بھر دینے والے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاں یہ عرصہ حیات تنگ ہو، جہاں جینا دوبھر کر دیا جائے، جہاں سانس لینے کی آزادی نہ ہو، جہاں ظلم اور جبر جو ہے ساری حدوں کو پھلانگ جائے، تو پھر کشمیر کی طرح اٹھ کھڑے ہو، افغانستان کی طرح اٹھ کھڑے ہو، چاروں طرف لوگوں کے درمیان جلغار بن کر اٹھ کھڑے ہو. لہذا لٹریچر ایک ہے، فکر ایک ہے، لیکن اس فکر کے مظاہر کشمیر میں ایک طرح کے، بوسنیا میں ایک طرح کے، ترکی میں دوسری طرح کے، اردن میں تیسری طرح کے، سوڈان میں چوتھی طرح کے، فکر ایک ہی ہے، لٹریچر ایک ہے، رہنمائی ایک ہے، قیادت ایک ہے. پوری اسلامی تحریک، آج کی اسلامی تحریک جس توانائی کو اور جس قوت کو پہنچی ہے، اس میں سید مودودی رحم اللہ علیہ رحم اللہ ان کا بڑا کردار ہے، ان کی بڑی حیثیت ہے. اسی کے نتیجے میں نوجوانوں کے اندر وہ جذبے پیدا ہوئے، وہ نوجوان کہ جو مغربی تہذیب کے دلدادا ہوئے، وہ نوجوان کہ جو آج سے 25-30 سال پہلے اس معاشرے میں سوشلسٹ بنے، اس کو فیشن قرار دیا، وہی نعرے لگائے گئے، وہی رنگ اپنائے گئے، اسی جہد کے اندر سارا سفر لوگوں نے طے کرنا شروع کیا. لیکن کیسے ہوا؟ اسلامی جمعیت طلبا، پھر جوانوں کے اندر، پھر طلبا کے اندر. اور کس کو یہ بات نہیں معلوم، اور کس سے یہ بات ڈھکی چھپی ہے کہ ایک زمانہ وہ ضرور گزرا ہے، طویل زمانہ، کہ جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو نوجوان ہوگا، جو طالب علم ہوگا، جو مزدور ہوگا، جو محنت کش ہوگا، جو کسان ہوگا، جو دانشور ہوگا، جو لوگوں کو پڑھاتا ہوگا، جو لوگوں سے درس لیتا ہوگا، وہ لازمن سوشلسٹ ہوگا، وہ لیفٹ سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ اسی لابی کا رسیا ہوگا، اور اسی حوالے سے اپنی پہچان کو آگے بڑھاتا ہوگا. یہ فیشن بھی تھا، یہ فلسفہ بھی تھا، یہ نظریہ بھی تھا، یہ انقلاب بھی تھا، یہ تحریک بھی تھی، اس کے مطابق جد و جہد بھی تھی. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ انہی تعلیمی اداروں نے، انہی صنعتوں میں اور انہی کاروباری اداروں میں اور انہی تمام فیکٹریوں میں جہاں جہاں مزدور تھے اور جہاں جہاں طلبہ تھے اور جہاں جہاں جوان تھے، بالآخر یہ ذہن بدلنا شروع ہوا. یہ جو ذہنوں کی آبیاری ہے، سید مودودی کے پیغام میں ذہنوں کی آبیاری، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ لوگوں کے ذہن بدلے جائیں، سوچ کے زاویے بدلے جائیں. یہ تو ممکن ہے کہ آدمی بینکوں میں کام کرے، سود کا کھاتا کھول دے، سود لیتا اور دیتا رہے، لیکن اپنے آپ کو ملامت کرتا ہو کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پورے نظام پر. جو غلطی بھی وہ کر رہا ہو، اس کا ادراک، یہ ذہنوں کی تبدیلی ہے، اسے اس کا ادراک حاصل ہو، اسے یہ بات معلوم ہو کہ میں دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہوں، میں غلط راہوں میں کانٹوں کے اندر پھنسا ہوا ہوں، میں بہت دور تک اس میں چلا گیا ہوں، لیکن میرا ذہن گواہی دیتا ہے، میرا دل اس بات پر دھڑکتا ہے کہ میں غلط راہوں پہ چل رہا ہوں. نظام کو بدل دیا جائے، حالات کو تبدیل کیا جائے، اچھے کارکن اور اچھے شہری کی حیثیت سے تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. لہذا یہ ذہن بدلے، طلبہ کے ذہن بدلے، مزدوروں کے ذہن بدلے، کسانوں کے ذہن بدلے، وہ جو بہت پڑھے لکھے تھے، وکلا کے، دانشوروں اور اساتذہ کے، صحافیوں کے، ان کے ذہن بدلے. اور لوگوں نے دیکھا ہر جگہ ایک تبدیلی ہے، ہر جگہ ایک تحریک ہے، ہر جگہ لوگوں میں ایک یگانگت ہے، لوگوں میں اپنائیت ہے، لوگوں میں ایک اعتماد ہے، لوگوں میں حوصلہ ہے. جہاں 4% بھی لوگ نہیں ہوتے تھے، یہاں بمشکل 1,000 لوگ پائے جاتے تھے، وہاں وہ ایک بھی اپنے کردار کی قوت سے، اپنے ذہن کی تبدیلی سے، اپنے استدلال اور فلسفے سے لوگوں کے اوپر بھاری ہوتا تھا، دور تک پہنچ کے بات کرتا تھا. لہذا میرے دوستوں، حالات کی یہ پوری تبدیلی جو آج دنیا بھر میں نظر آتی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہم نے سید مودودی سے جہاں دعوت کو سیکھا اور سمجھا ہے، وہاں دعوت کی حکمت کو بھی سیکھا اور سمجھا ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، جا بجا لٹریچر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ دعوت اور دعوت کو پھیلانے سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ وقت کی حکمت کو جانا جائے، نوشتہ دیوار پڑھا جائے، حالات کا ٹھیک تجزیہ کیا جائے، اس میں سے نکلنے کی راہیں ان پر سوچ وچار کی جائے، اور پھر دعوت، اس کے ہتھیار کیا ہوں، اس کے ہتھکنڈے کیا ہوں، طور طریقے کیا ہوں، اس کا اسلوب کیا ہو، اس کا عنوان کیا ہو، اس کے موضوعات کیا ہوں، وہ کس لہجے میں بات ہو، کس اسلوب کے تحت بات ہو، کس عنوان لوگوں تک پہنچائی جائے، پھر ان سب کو اپنایا جائے. لہذا آپ دیکھیں کہ اس پورے تناظر کے اندر جس وقت سوشلزم کا زوال ہو گیا اور لوگوں نے اس بات کو دیکھ لیا کہ دنیا سے ایک بہت بڑی طاقت، ہمارے پاس ابلاغ کے ذرائع نہیں ہیں، ہمارے پاس لکھنے اور دور تک پہنچانے کے ذرائع نہیں ہیں، ورنہ یہ بات آج تک بھی بتائے پوری دنیا کو نہ بتائی جا سکتی، اور ابھی تک مسلسل یہی بات پھیلتی رہتی کہ افغانستان کے جہاد کے نتیجے میں لوگ تو بڑی مختصر بات کرتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا، وہاں تو آج بھی کشمکش ہے، وہاں تو آج بھی خانہ جنگی ہے، وہاں تو آج بھی خوریزی ہے، وہاں تو لوگ آج بھی آپاداپی اور دست و غریبان مصروف ہیں، لیکن نہیں، افغانستان کے جہاد کے نتیجے میں سوشلزم ختم ہو گیا، کمیونزم کا بوریا بستر لپٹ گیا، اور وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. اس طرح فضاؤں کے اندر وہ کمیونزم اور کمیونزم کی ریاست تحلیل ہوئی، اور اس طریقے سے ہواؤں کے اندر وہ گم ہوئی کہ جب بالآخر افغانستان سے وہ واپس کابل سے جب لینینگراد اور ریڈ اسکوائر پہنچا ہے تو پورے مشرقی یورپ سے جہاں جہاں کمیونزم اپنی فوجوں کے ساتھ گیا تھا، فلسفے کے ساتھ گیا تھا، نظریے کے ساتھ گیا تھا، وہ پورا کمیونزم واپس لینینگراد پہنچا، ساری فوجیں واپس آ گئیں. مشرقی جرمنی کی بات کریں، دیوار برلن گر گئی، آپ چاہیں تو جس ملک کے مشرقی یورپ کی بات کریں، ہر جگہ یہ نظر آئے گا کہ وہ جو تاریخ کا قرضہ تھا 80 سال کا قرض، وہ قرض ایک دن کے اندر چکا دیا گیا، کہ پورا سوشلزم لپٹ گیا، اس کی بساط لپٹ گئی، اور یہ محسوس ہوا کہ جیسے اس کی تاریخ بدل گئی، اس کا جغرافیہ ختم ہو گیا. ایک ایسے تناظر میں حالات بدل جاتے ہیں، حکمت عملی بدل جاتی ہے، سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں. پھر بھی اگر لوگ مکھی پہ مکھی مارتے رہیں اور کسی ایک خاص سمت دیکھتے رہیں تو وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچ پاتے. لہٰذا سید مودودی کی تعلیم کے نتیجے میں وقت اور اس کی حکمت عملی، یہ وقت کا سب سے اہم سوال ہوتا ہے. آج بھی لوگوں کے دیکھنے کی یہ بات ہے، آپ دیکھیے کہ روس کے زوال کے بعد امریکہ نے ایک طرفہ طور پر اپنے آپ کو پوری دنیا کا امام گردانا اور کہا کہ بس میں ہی عزت لوگوں کو دوں گا، میں ہی ذلت لوگوں میں بانٹوں گا، جو ملک میری بات مانے گا، جو میرے کہے پر عمل کرے گا، آمنا اور صدقنا کہے گا، اس کو میں بڑا کر دوں گا، اس کو میں عظیم بنا دوں گا، اور جو میری بات نہیں مانے گا کرسیوں سے بے دخل کر دوں گا، اس کے ملک کو نقشے کو چھوٹا کر دوں گا. وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا، وہ خدائی کا دعوے دار بن کر اثر نو امریکہ اس ملک کے اس دنیا کے اندر ابھرا ہے. اور میں صرف دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ اس وقت اسلامی تحریکوں کی پوری دنیا کے اندر جو کشمکش ہے اس کا اصل عنوان کیا ہے، اس کی ترجیح اول کیا ہے. دو مثالیں. پہلی مثال یہ ہے کہ وہ جو جنیوا کی مشہور کانفرنس کہ جس کے بارے میں لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں کشمیر پر قرارداد پیش نہیں ہو سکی، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ جنیوا میں حکومت پاکستان کو کشمیر پر ایک قرارداد پیش کرنی تھی، لیکن اپنی نااہلی کی وجہ سے، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اور کیا عجب کہ دشمنوں کے ساتھ کچھ نامہ پیامہ کی وجہ سے وہ اس قرارداد کو پیش نہ کر سکے، لیکن وہاں ایک قرارداد پیش ہوئی اور وہ قرارداد منظور بھی ہوئی. وہ قرارداد امریکہ نے پیش کی، اور وہ پوری قرارداد سوڈان کے بارے میں تھی. وہ قرارداد کو 14-15 صفحوں پر مشتمل بہت طویل قرارداد تھی، اور اس قرارداد میں امریکہ نے یہ کہا تھا کہ سوڈان میں جو شرعی قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں اور وہی کے نام پر جس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور ان کو سوچنے سمجھنے کی آزادی جس طرح ان سے سلب کی جا رہی ہے، اقوام متحدہ اور اس کے ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی آئسولیٹڈ، کسی تنہا، کسی ایک ملک کے اندر شریعت کے نام پر لوگوں کے حقوق سلب کر لیے جائیں، ان کی آزادی ختم کر دی جائے. لہذا سوڈان کے بارے میں وہاں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ سوڈان فوری طور پر ان شرعی قوانین کو ختم کرے، اور وہی کے نام پر جو کھکھیر اس نے پالا ہے اس سے وہ نجات پائے. سوڈان نے تو خیر اس میں لمحے بھر کی بھی تاخیر نہیں کی کہ اس نے اس قرارداد کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہے، اور ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، اور اقوام متحدہ اور اس کے ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں اس طرح اگر انہوں نے مداخلت کی تو ہم ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنا اور ان کا سامنا کرنا بھی جانتے ہیں. لیکن یہ قرارداد 39 ووٹوں سے منظور ہوئی، جس میں 3 مسلمان ممالک یعنی او آئی سی کے ممبر بھی شامل تھے. صرف 9 ممالک ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا، اور 9 ہی ایسے تھے کہ جنہوں نے ایبسٹین کیا، یعنی اس کے خلاف بھی ووٹ نہیں دے سکتے تھے. وہ بھی مسلمان ممالک تھے بیشتر اس میں، کہ وہ امریکہ سے ڈرے ہوئے اور خوف زدہ لوگ تھے. یہ آپ نے دیکھا کہ جو امریکہ کا نیا عالمی نظام ہے اس کی یہ جلی سرخی اور اہم عنوان ہے کہ تمام دنیا کے ملکوں میں ہم بتائیں گے کہ قانون کیسا ہو، ہم بتائیں گے کہ دستور کیا ہو، ہم بتائیں گے کہ حکمرانی اور اس کے آداب کیا ہوں، اور کسی کو یہ آزادی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا پھر. اب ایک دوسرا حملہ، یہ ابھی قاہرہ کے اندر 5 ستمبر سے 13 ستمبر تک 8 دن کی کانفرنس ہو رہی، وہی یونائیٹڈ نیشنز کا پلیٹ فارم ہے کہ جو امریکہ استعمال کرتا ہے. بظاہر اس کو عنوان आबादी का दिया गया है कि दुनिया की बढ़ती हुई आबादी के बारे में सोच विचार, लेकिन 118 सफे का जो डिक्लेरेशन पहले से तैयार है और जो एजेंडा उसका जारी किया गया वो गया पूरा खानदानी निजाम तबाह करने के मुतरादे, इसलिए कि अमरीका और उसके हवारियों को और इस पूरी मगरबी तहजीब की चकाचौंध को ये बात मालूम है कि मुसलमानों में सारी गुलामी के बावजूद, दर दर के धक्के खाने के बावजूद, हर जगह से बज़ाहिर गुमराह होने के बावजूद और दूर दूर तक मगरब जदा होने के बावजूद इनका खानदानी निजाम महफूज है। इनके लोग अपने खानदान को परवरिश करते हैं, अपने बच्चों की खुद परवरिश करते हैं, अपने बच्चों को खुद बड़ा करते हैं और उनकी तालीम देते हैं। इनके यहां शादी का और निकाह का निजाम मौजूद है, लिहाजा इसके होते हुए कि बहुत सी बुराइयों से महफूज रहते हैं, बहुत सी खराबियां इनके घरों को अपनी आमाजगा नहीं बना पाती, इस पूरी करारदाद ये जो 5 से 13 तक की कॉन्फ्रेंस है आबादी के नाम पर, इसमें उन तमाम चीजों को जायज करार देने, कानून उसके मुताबिक सारे मुल्कों को बनाने की तरगीब दी गई है कि जिससे खानदानी निजाम तबाह हो जाए, एक जिनसी अनार्की फैल जाए तमाम मामलात में। मैं एक एक का तस्करा नहीं कर रहा कि जिससे खानदानी, और उसके अंदर ये बात कही गई है कि यहां पर जो फैसले होंगे उसके मुताबिक फिर अकवाम मुत्तहिदा इस काबिल होगी कि चाहे तो इकोनॉमिक सैंक्शन जारी करे, यानी जो इसकी पाबंदी नहीं करेगा उसके ऊपर इक्तिसादी पाबंदियां लगाई जाएं, और यह भी मुमकिन है कि हम फौज कशी कर सकें। यहां आप देखें किस तरीके से ये जो अमेरिका का नया आलमी निजाम, ये तमद्दुन के दायरे में, ये तहजीब के दायरे में, ये समाज के दायरे में, ये खानदान के दायरे में, ये हमारी इज्तिमाइयत के दायरे में, उसमें भी दराने के लिए कोशा है और उसके नतीजे में पूरी मुस्लिम बरादरी को और मुस्लिम उम्मा को तहस नहस करने की कोशिश है। ये तो ठीक है कि इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बैक वक्त चारों तरफ से आवाज उठी है, और लंदन में तो एक मुश्तरका इज्तिमा हुआ है जिसमें यहूदी और ईसाई और मुसलमान और सिख सब शरीक हुए हैं, और उन्होंने मुश्तरका तौर पर उनके कायदीन ने इस पर एक मजम्मत की करारदाद मंजूर की है और यह बयान दिया है कि यह नहीं होना चाहिए। जामे अल अजहर ने इसके खिलाफ बयान दिया है, सऊदी उलमा ने भी इसके खिलाफ बात की है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि यह बात समझी जाए। जो लोग सैयद मौदूदी की फिक्र को जानना चाहते हैं, जो उनके लिटरेचर से वाकिफ हैं, उनके तरीके दावत से वाकिफ हैं, वक्त की हिकमत अमली क्या हो सकती है, होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ जानते हैं, उनका यह फर्ज बनता है कि तरजीह अव्वल को समझें कि दुश्मन की यलगार किधर किधर से है और कहां कहां से नजरियाती तौर पर यलगार के नतीजे में हमारे माशरों को नेस्त नाबूद करने और उनको तबाही के हवाले करने के लिए कोशिशें हैं। इस पूरे तनाजुर इस बात की भी कोशिश है कि पूरी दुनिया में जो इस्लामी तहरीकें, ये बिलावजह नहीं है, अगर उनको बुनियाद परस्त कहा जाता, अगर उनको दहशतगर्द गर्दाना जाता, अगर उनके सारे लिटरेचर में जो मगरिब से आजकल किताबें छप रही हैं और जो उनका डेली जर्नलिज्म है और जो उनकी पूरा मीडिया है, उस पूरे मीडिया के अंदर अगर जो बात फंडामेंटलिस्ट के हवाले से, इस्लामी तहरीकों के हवाले से आ रही है, उन्हें ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि इन तहरीकों को कैसे पीछे धकेला जाए। ये अलजजायर में आगे बढ़ रहे हैं, ये मलेशिया में आगे बढ़ रहे हैं, ये तुर्की में आगे बढ़ चुके हैं, यानी तुर्की के इंतखाबात अभी जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, बहुत से लोगों को ये बात मालूम होगी कि जब वो बल्दियाती इंतखाब हो रहे थे तो तुर्की जो मगरिब का भी एक मुल्क समझा जाता है, सारे मगरिब के इबलाग के इदारे तुर्की के उन नतायज को नशर कर रहे थे, लेकिन अचानक सुनते सुनते लोगों को ये महसूस हुआ कि जैसे कि लाइन कट गई है और वो नतायज आना बंद हो गए। फिर घंटों घटाटोप अंधेरा रहा और किसी को कुछ न पता चल सका कि आखिरी नतायज क्यों बंद हो गए। फिर तुर्की से राबते के नतीजे में, टेलीफोन पर गुफ्तगू के नतीजे में 10-12 घंटे के बाद ये पता चला कि तुर्की के उस नतायज में वहां की जो इस्लामी तहरीक, उस तहरीक को कामयाबी हासिल हुई। 26 बड़े शहरों में उसके मेयर बने, जो सबसे बड़े शहर हैं इस्तांबुल में और अंकारा में, वहां पर भी उसके मेयरों ने इलेक्शन जीता और 19वीं सदी 20वीं सदी के करीब उन्होंने वोट हासिल किए। उसके नतीजे में वही जराए अबलाग जो अपने आप को बहुत न्यूट्रल कहते हैं, जो बहुत ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वही जराए अबलाग जो इंसाफ और हुकूक की बात करते नहीं थकते हैं और लोगों की आजादी और उनकी बात दूसरों तक पहुंचाने का बजाय फरीजा अंजाम देते हैं, उन्हें यह बात नागवार गुजरी कि तुर्की के अंदर रिफा पार्टी कैसे इलेक्शन जीत रही, और रिफा पार्टी वहां पर इलेक्शन जीती है। मेरी बहनें भी अगर यहां पर मौजूद हों तो मैं ये बात उनकी खिदमत में जरूर अर्ज करूंगा कि तुर्की की रिफा पार्टी ने इस बल्दियाती इंतखाब से महीना भर पहले अपने खवातीन विंग को यह असाइनमेंट दिया, उनसे कहा कि आपको सबसे बड़ा और अहम काम, और सबसे अहम काम जो करना है वो ये कि माशरे की जो पौश इलाके, جتنے نائٹ کلبز ہیں، جتنے شراب خانے، چونکہ وہاں صرف عورتیں ہوتی ہیں شراب پلانے والی بھی اور لوگوں کا دل بہلانے والی بھی، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ان کو اپنی کانسٹنسی سمجھیں. ذرا اندازہ کیجیے کس قدر جرت کی بات ہے اور کیسے وقت کی حکمت کو انہوں نے سمجھا، رشتہ دیوار کو انہوں نے پڑھا. یعنی وہ خواتین، پاک باز خواتین، وہ حجاب رکھنے والی پردہ دار خواتین کہ جو شراب خانے کے سامنے سے بھی گزریں تو بعض لوگ شاید انگلی اٹھائیں کہ وہاں گئی کیوں تھیں تم، اس کے سامنے سے گزری کیوں. وہی ساری خواتین پھر انقرہ میں اور استنبول میں، ان سارے نائٹ کلبز میں اور شراب خانوں میں اور اس طریقے کے جتنے قہوہ خانے ہیں، ان سب چائے خانوں میں جہاں عورتیں سرو کرتی ہیں، ان ساری عورتوں کے قریب چلی گئیں اور انہوں نے ہفتوں ان کے درمیان گزارے. ان کو اللہ رسول کی بات بھی بتائی، ان کو عورتوں کے حقوق بھی بتائے، ان کی جو قسم پرسی ہے اس کا بھی ان کو یاد دلائی. اور واقعات میں لوگ بتاتے ہیں کہ جگہ جگہ ایسی خواتین نکلیں کہ پھر جنہوں نے رفا پارٹی کے لیے کام. یہ ہے حکمت عملی کی تبدیلی، یہ ہے حالات سے سبق لینے کی بات، یہ ہے نوشتہ دیوار پڑھنے کی بات، اور یہ ہے مسلسل آگے بڑھتے رہنے کے لیے اپنے لیے کوئی راستہ بنانے اور دور تک پہنچنے کی بات. لہذا اس پورے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تحریکوں کو، امریکہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ پابندیاں لگا رہا ہے، وہ لوگوں کو قافیہ تنگ کر رہا ہے، وہ ان کا جینا دوبھر کر رہا ہے، وہ مسلسل الزام تراشی کر رہا ہے، اس کے سارے ابلاغ کے ذرائع ان کو دہشت گرد اور بنیاد پرست کہہ کر عوام سے ان کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جگہ جگہ یہ اسلامی تحریکیں عوام کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہیں. عوام کا ایک ریلا ہے، ایک طوفان اور ایک سیلاب ہے، عوام کا جمع غفیر ہے، عوام کے سارے طبقات ہیں، پسے ہوئے اور دبے ہوئے لوگ ہیں، معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہیں، وہ سارے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اس لیے کہ یہ امید دلاتے ہیں، اس لیے کہ یہ مستقبل سجاتے ہیں، اس لیے کہ یہ مہک اور خوشبو کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، لوگوں کو اٹھانے کی بات کرتے ہیں، ان کے قریب پہنچ کر ان سے نفرت نہیں کرتے، اپنے اور ان کے درمیان فاصلوں کو پاٹ دیتے، خلیج کو ختم کر دیتے ہیں اور ان سے قریب جا کر ان سے بغل گیر ہونے، ان سے جفا پانے، ان سے مسافہ کرنے، ان کی بات جس طرح سے وہ بات سمجھ سکتے ہوں اس طرح سے ان سے بات سمجھانے اور بالآخر اپنے جلو میں لے کر چلنے، اپنے پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے اور انہی کے جلو میں پھر جھنڈا لے کر آگے بڑھنے. یہ سب جگہ یہی ہو رہا ہے، ملیشیا میں یہی ہوا ہے، سوڈان میں ایک بالکل مختلف تجربہ. نہ آپ اس کو جمہوری کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو جہادی کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے لیے راستہ نکالا. کچھ تھوڑی سی جمہوریت بھی اس میں شامل ہے، کچھ جو وقت کا جہاد تھا وہ بھی اس میں شامل ہے، اور انہوں نے جو لوگ زمام کار سنبھالے میں تھے ان کو مسحور بھی کیا ہے، ان کو انگیز بھی کیا ہے، ان کو اپنے ساتھ شامل بھی کیا ہے، اور ان کے ساتھ شامل ہو کر پورے سوڈان کے اندر ترقی کا اور حالات کی تبدیلی کا اور شریعت کے نفاذ کا اور جتنے مسائل تھے اس کے جنگل کو کاٹنے کا اہتمام بھی کیا. اس لیے میرے دوستو، حالات کے اس تناظر میں آج اگر ہم 53 سال کے بعد سید مودودی کی بات کریں، ان کی فکر کی بات کریں، ان کے لٹریچر کی بات کریں، ان کی تحریک کی بات کریں، ان کی جماعت کی بات کریں، اس کے ماضی کی بات کریں، ان کی روایات کی بات کریں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کن لوگوں کے ساتھ واسطہ درپیش ہے. مرکزی مجلس شورا کی جو قرارداد اس وقت منظور ہوئی ہے اور 5 دن کی سیر حاصل گفتگو کے بعد لوگوں نے جس نقطے کو پایا اور اس قرارداد کے اندر اس کو لکھا ہے، وہ یہی ہے کہ عوام سے رابطوں کو جوڑا جائے، متحرک ہوا جائے. ایک خیال ہے، گمان ہے کہ شاید عوام تک پہنچنے میں کچھ ہچکچاہٹ ہے، کچھ حجابات ہیں جو حائل ہیں، کچھ ان کے بارے میں تاثر، کچھ اپنے بارے میں تاثر ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو ملنے نہیں دیتے ہیں. میں اس سلسلے میں وہ مثال عرض کرتا ہوں. آپ نے بہت سارے انتخابات لڑے ہیں، بلدیاتی انتخاب بھی لڑے ہیں، عبدالستار افغانی صاحب یہاں 2 دفعہ میئر بھی منتخب ہوئے ہیں، یہاں آپ نے اس سے پہلے بی ڈی کے انتخابات بھی لڑے ہیں. مجھے نظر آ رہے ہیں لوگ کہ جو بی ڈی بھی یہاں پر اس شہر کے اندر بنے، قومی اور صوبائی سطح کے انتخابات بھی لڑے ہیں. آپ اپنے رویوں کو اگر دیکھیں تو مجھ سے آپ اتفاق کریں گے کہ انتخاب کا جو دن ہوتا، پولنگ کا دن، اس دن آپ ایک بالکل مختلف آدمی ہوتے. وہی مختلف آدمی سال کے 365 دن درکار، کون سا مختلف آدمی؟ جو پولنگ کا دن ہوتا ہے، آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، منہ اندھیرے گھر سے نکلتے ہیں، رات بھر تیاریاں کرتے ہیں، دن بھر اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، دھوپ کے اندر مارے مارے پھرتے ہیں. یعنی کیسی کشمکش ہے اور کیسی اپنے آپ کو کسی کام پر لگانے کے لیے تگ و دو ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ سونے کا ہوش ہے نہ آرام کی فکر ہے, اور اس سے بھی زیادہ پھر جب آپ اپنا کیمپ سجا کر بیٹھتے ہیں, آپ کے محلے کا غنڈہ اور بدماش اس کیمپ کے اوپر آئے, آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں, آپ اپنی کرسی اس کو پیش کر دیتے ہیں. کوئی امیر ضلع اور امیر حلقہ وہاں بیٹھے ہوں تو ان کو معلوم ہو کہ اچھا یہ سب سے بڑا بدماش ہے یہاں کا, اپنی کرسی اس کو پیش کرتے ہیں, آپ تشریف رکھیے یہاں پر, کیسے مزاج ہیں آپ کے, خیریت سے تو نہیں. آپ کو معلوم ہو کہ یہ شرابی ہے, آپ کو معلوم ہو کہ یہ جواری ہے, بلکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ آپ کا ووٹر ہی شاید نہیں ہے, کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, لیکن آؤ بھگت کرتے ہیں, سب کا خیر مقدم کرتے ہیں, دیدہ و دل فرش راہ کرتے ہیں, باہیں کھول کر ان کا استقبال کرتے ہیں. میری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, اگر افواہ کی صدر نشین بھی آ جائیں, بلکہ غلطی سے وہ پہلے مردوں کے کیمپ کے اوپر آ جائیں اور اپنے سارے سرخی غازہ اور پاؤڈر کے ساتھ آ جائیں اور اس لباس اور حجاب کے ساتھ آئیں کہ ساتھ چھپتی بھی نہ ہو اور سامنے آتی بھی نہ ہو, اس عنوان آ جائیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بزرگ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں بیوی یہاں سے چلی جاؤ تم, یہ کیا آپ نے منظر یہاں پر لگا رکھا ہے, پہلے گھر جا کر کپڑے بدلو, اپنا چہرہ موہرا ٹھیک کرو, پھر ہمارے اس اسلامی کیمپ پر اور پاکیزہ کیمپ پر آنا. نہیں, آپ یہ نہیں کرتے, آپ ان کی آوبھگت کرتے ہیں, کسی کارکن کو ساتھ کر دیتے ہیں کہ بیوی آپ کا کیمپ اس طرف ہے, یہ ہمارا کارکن آپ کی رہنمائی کرے. اس دن آپ ایک نقطے پر سب کی توجہات کو مرکوز کر دیتے, اس دن آپ کا ایک عنوان ہوتا ہے کہ جو بیلٹ بکس اندر رکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں, نمازی بھی جمع ہو جائیں, بے نمازی بھی جمع ہو جائیں, شراری بھی جمع ہو جائیں, جواری بھی جمع ہو جائیں, بلکہ جو نمازی اور جو اللہ لوگ آپ کے خلاف اس دن بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کو وہ اچھے نہیں لگتے, بے نمازی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو ووٹ دے رہے ہیں جواری اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, شرابی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, آپ کے خلاف فتویٰ دینے والے, یہ کیا بات ہے؟ کیا آپ اس دن بہت غیر شرعی ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ اس دن ساری غیر اسلامی حرکتیں کرتے ہیں؟ یہی دعوت کا تقاضا, یہی اسلام کا عنوان ہے. اور اگر آپ رائے عامہ کو ہموار کر کے انتخاب کے ذریعے معاشرے میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سال کے 364 دن بھی انہی رویوں کو اپنانا ہو. اس دن آپ کی جھنڈا لگی ہوئی گاڑی جس پہ پرچم لگا ہوا اور کلمہ لکھا ہوا, اس میں شرابی بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں غلط کار بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں لچے لفنگے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں آوارہ گرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں, یا آپ کی گاڑیاں الگ الگ ہوتی ہیں کہ نمازی ادھر بیٹھ جائیں, بے نماز سب کو آپ لے کر آتے ہیں, اپنے کیمپوں میں آپ لے کر. سال کے 364 دن کیمپ تو آپ کے نہیں ہیں, لیکن دفتر تو آپ کے آباد ہو سکتے ہیں, اجتماعات میں تو آپ ان کو لا سکتے ہیں, اپنے گھروں میں تو ان کو جگہ دے سکتے ہیں, ان کے گھروں میں تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں. یہ وہ رویہ ہے کہ جو ہم اپناتے ہیں اور ہم اس کے خوگر ہیں. مجھے بتائیے کہ جو انتخابی مہم بھی ہم چلاتے ہیں, چند ہفتے چلے, چند مہینے چلے, کتنے مقرر ہیں جو اپنی ذات کے اندر بڑے پاکیزہ اور اپنی ذات کے اندر بڑے متقی پرہیزگار ہوں؟ کسی متقی پرہیزگار اور پاکیزہ مقرر کو آپ نے یہ تقریر کرتے سنا کہ ہمیں صرف نمازیوں کے ووٹ چاہیے؟ جو بے نمازی ہیں پہلے نماز پڑھنا شروع کریں, اس کے بعد یہ ہمت کریں کہ آ کے ہمارے ڈبوں میں ووٹ ڈالیں. پہلے اپنے کردار کی اصلاح کرو, پہلے اپنے حالات کو درست کرو, پہلے لچا لفنگا لیے ڈش انٹینے لگا رکھے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ آپ یہاں پر فلمیں تقسیم کرتے ہیں اور بلو فلمیں آپ تقسیم کرتے ہیں, پہلے اس سے توبہ کرو پھر آ کے ہم کو ووٹ دو. کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا نا. تو یہ دو تین مہینے کی جو مہم چلتی ہے اس میں آپ ٹھیک دائی اللہ ہو جاتے ہیں, اللہ کی طرف بلانے والے, جو اللہ کی طرف یعنی جو آپ کے بیلٹ بکس میں ووٹ ڈالے وہ اللہ کی طرف آنے والا آدمی ہے نا. اور آپ ایک نقطے پر لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک نقطے پر لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس نقطے پر جب لوگ جمع ہو جائیں گے تو پھر باقی نقطے تو اس کے بعد والے نقطے آپ سے آپ اصلاح ہوتی چلی جائے گی, پھر کوئی قوت ملے گی, اختیار ملے گا, دلوں کو موہ لینے کا سامان مہیا ہوگا, وسائل ملیں گے, پھر دکھوں کو دور کریں گے, زخموں کا پھایا بنیں گے, ظلم کی جو دھرتی ہے مظلوم کی مدد کریں گے, اس کی داد رسی کریں گے. ان سب لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا, اس لیے کہ یہ سارے لوگ اس معاشرے کی پیداوار, ظلم کے اس نظام کے پیداوار, جبر و استحصال کے پیداوار, مغربی تہذیب کے پیداوار. آپ اس سے پہلے ان کی اصلاح بھی کریں تو بہت تھوڑوں کی اصلاح ہوتی ہے, اور جن کی اصلاح ہوتی ہے وہ بھی بار بار ڈگمگاتے ہیں, بار بار گرتے اور بار بار اٹھتے ہیں, کبھی ادھر سے اطلاع آتی ہے, کبھی وہاں سے خبر آتی ہے کہ ٹھیک ٹھیک وہ بھی نہیں چل پا رہے. اس لیے میں آپ سے سید مودودی کا پیغام یہی ہے, آپ پوری کتابیں آئندہ لائے عمل بھی اگر آپ پڑھ لیں, تحریک اسلامی کا آئندہ لائے عمل. بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا روداد صدوم ایک اجتماع میں تھا, وہاں لوگوں نے اس میں سے کچھ پڑھ کر سنایا تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ تو آج کی بات ہے کہ روداد صدوم میں موجود. اس میں دعوت کے حوالے سے اور لوگوں تک پہنچنے کے حوالے، یہی پیغام ہے جو آج کا پیغام. اس لیے پوری دنیا کے اندر بھی اسلامی تحریکوں نے یہ درس لیا ہے، پوری دنیا کے اندر بھی لوگوں نے حالات سے نکلنے کا راستہ اپنے لیے بنایا ہے، اور پوری دنیا کے اندر بھی جو نئے عالمی نظام کی سازشیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے اور بچائے رکھنے، اس کا سودا لوگوں نے کیا. میں محض ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ واقعہ بھی اسی سلسلے کا واقعہ. حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست میں نے یہ واقعہ سنا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. انہوں نے بتایا کہ قبل تقسیم کسی یو پی کے کسی شہر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واس کے لیے پہنچے، ٹرین سے اترے تو منتظمین سے انہوں نے پوچھا کہ جلسہ کہاں رکھا ہے، کس وقت ہے یہ جلسہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ عشاء کے بعد واس کی مجلس ہونی ہے اور شہر کے چوک پر وہ مجلس ہونی. حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی، شہر میں اتنی بڑی جامع مسجد ہے، اس کو چھوڑ کر شہر کے چوک پر یہ وعظ اور جلسہ ہوگا؟ نہیں، اس کو شہر کی مسجد نہیں کیا جائے. منتظمین نے کہا کہ اس میں بڑی دقت ہوگی، لوگ نہیں آئیں گے. لوگ کیسے نہیں آئیں گے، واس کی بات ہے، اللہ رسول کی. کہتے ہیں کہ رات کو عشاء کے بعد حضرت وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ تھوڑے سے نمازی موجود ہیں، ان کی تعداد بڑھ نہیں رہی. اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مسجد کی چار دیواری کے ادھر خاصے لوگ نظر آ رہے ہیں، ایک مجمع ہے جو ادھر کھڑا ہوا ہے، لوگ ایک دوسرے سے وہاں پر ملتے دکھائی دے رہے ہیں. حضرت تھانوی نے منتظمین سے کہا کہ ان لوگوں سے کہیں کہ اندر آ جائیں، اس لیے کہ جلسہ ہم شروع کریں گے، یہ اندر آئیں تو واس کی مجلس سجے گی. منتظمین نے کہا کہ حضرت اسی لیے تو ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ مسجد میں جلسہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں، ہم بھلا اس قابل کہاں کہ مسجد کے اندر داخل ہو سکیں. حضرت نے یہ بات سنی تو اسی لمحے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، پھر چوک پہ جلسہ ہو، جہاں یہ لوگ ہوں گے وہیں پر جلسہ ہو، اپنی پاک بازی کا بھرم اپنی جگہ پر، اور یہ بات کہ جو لوگ اس قابل نہیں ہے کہ مسجد میں آ سکیں، اور جو لوگ ایسے اور ایسے نہیں ہیں کہ مسجد میں بات سننے کے روادار ہوں، ان کو بھلا کیوں بات سنائی جائے، ہم اس کے مکلف ہی نہیں. ایک پورا فلسفہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ بھی اس معاشرے کو جانتے تھے، یعنی محض وہ ایک فرد تو نہیں تھے، وہ اپنی ذات کے اندر ایک انجمن تھے، وہ اس معاشرے کو جانتے تھے اور اس کے بسنے والے لوگوں کی نفسیات سے واقف تھے. لہذا انہوں نے کہا کہ چوک پہ ہی جلسہ ہوگا، مسجد سے باہر نکلے، لوگ ان کے ساتھ ہو لیے، چوک پر جلسہ ہوا اور جو بات کہنی تھی وہ سارے لوگوں کو سنائی. ہماری قرارداد کی بھی بنیاد یہی کہ لوگوں تک پہنچا جائے، جہاں لوگ بستے ہیں ان کے درمیان پہنچا جائے، جس طریقے سے لوگ گزر بسر کرتے ہیں وہاں پہنچ کر ان کے حالات کو بھی دیکھا جائے، اور ایک ایسا وسیع تر پلیٹ فارم ہو کہ جس میں سارے لوگ یہ محسوس کریں کہ ہم اس پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں، ان کے اندر ایک یکجائی اور اپنائیت پیدا کی جائے. اس کے لیے کچھ اپنے اخلاق میں نرمی، کچھ اپنے کردار کے اندر گنجائش، اور اس کے لیے پھر بڑے پیمانے پر ایک ہلچل اور لوگوں کے درمیان پہنچنے کی کیفیت، یہ مطلوب ہے. اس لیے میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں اور ساتھیو، میں نے آپ کا خاصا وقت لیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کا یوم تاسیس، یہ جماعت کا 53 سال کا مکمل ہونا ہمارے دلوں پر یہ دستک دے کر کہہ رہا ہے کہ وقت کا تقاضا یہ ہے، اور پورے عالمی حالات اس کا عنوان یہ ہے کہ انسانوں سے بڑے پیمانے پر رابطہ ہو اور ان کو اپنا ہمنوا بنا کر انقلاب کی منزل کو قریب تر اور سہل تر کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.